یہ سلسلہ موقوف رہا کیا جا رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے رمضان المبارک بھی نصیب فرمائے اور پھر رمضان المبارک میں عبادات کی توفیق بھی بخشی اور اپنے بندوں کو اور بندیوں کو اللہ پاک نے نوازا. یقیناً ہمارا اپنے رب ذوالجلال کے بارے میں یہی اعتقاد ہے, یہی ایمان ہے, یہی سوچ ہے, یہی اس کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جب اس نے ہمیں وہ مقدس مہینہ عطا فرمایا اور اس میں عبادات کی توفیق بخشی جو محض اس کا احسان ہے, اسی کی طرف سے اس کی دی ہوئی توفیق, تو یہ اللہ ہی کی ایک نعمت تھی جس پر اس نے ہم سے عبادات کرا لی. تو یقیناً اللہ پاک نے اس کے اوپر جو اجر و ثواب رکھے ہیں, جو وعدے رکھے ہیں, اس سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے. خواتین ہوں یا حضرات, اللہ پاک نے ہر ایک کے نوازنے کے لیے مختلف انداز رکھے ہیں. خواتین کے لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بشارت سنائی, فرمایا کہ مرد عبادات کے میدان میں جو بھی کام انجام دیتے ہیں, حتیٰ کہ میدان جہاد میں جا کر اپنی جان کے نذرانے تک پیش کر دیتے ہیں, ہر طرح کی جان مال عزت آبرو کی بازی لگاتے ہیں, جس میدان میں مرد عورتوں سے آگے نکل کر سبقت لے جاتے ہیں کہ جن میدانوں میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے, تو فرمایا کہ اے عورتوں, اے مسلمان خواتین, اللہ پاک نے وہ تمام کے تمام اجر و ثواب جو مردوں کے لیے ان تمام کی تمام عبادات میں رکھے ہیں, تمہارے لیے بھی اللہ پاک نے وہی اجر و ثواب اپنے گھر کے تمام کام کاجوں میں رکھ دیے جو تم اپنے شوہر کی خدمت میں کرتی ہو اور اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں کرتی ہو. عورت ذات کو اللہ پاک نے گھر کا سربراہ بنایا اور اس کے ہاتھ میں گھر کا نظام دیا, وہ شوہر کی خدمت, اولاد کی تعلیم اور تربیت اور اس کی پرورش پر جو رات دن گزارتی ہے, تو اس پر اللہ پاک نے اس کے لیے اتنی بڑی بشارت رکھی کہ مرد حضرات جو بڑی بڑی عبادات انجام دے کے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں, تو خواتین کو اللہ پاک گھر بیٹھے ان تمام خدمات کی بدولت کہ جو وہ شوہر کی خدمت کرے اور اولاد کی پرورش, اولاد کی تعلیم تربیت اور اس کی صحیح دیکھ بھال, صحیح نشو نما کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر کے رکھتی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطیع اور فرما بردار ہو اور اولاد کی صحیح طرح خدمت کرنے والی ہو, پرورش کرنے والی ہو, اور اللہ تعالیٰ کے جو موٹے موٹے فرائض ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, ان کی ادائیگی کرنے والی ہو, اگرچہ اس کو مزید صدقات, خیرات, نوافل اور دیگر عبادات کے مواقع نہ ملتے ہوں, لیکن جو عورت اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار, خدمت گزار ہو, اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادا کرنے والی بندی ہو, تو فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے, جس دروازے سے چاہے گی جنت میں چلی جائے گی. تو اللہ پاک نے نوازنے کے لیے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی بے شمار عنوانات قائم رکھے ہیں اور طرح طرح سے اپنے بندوں کو نوازا, طرح طرح کے موسم عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اور بندیوں کو نوازنے کے لیے عطا فرمایا. اور حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ کا وہ تاریخی جملہ جو آپ رمضان المبارک کی جو پہلی نشست اصلاحی نشست ہوا کرتی تھی, تو اپنے مریدین اور متعلقین اور محبین سے فرمایا کرتے تھے, خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا, اس کی بدولت اب ہم بخشے بخشائے ہو چکے, گناہوں سے پاک و صاف ہو چکے. اللہ پاک نے وہ ماہ مبارک رکھا ہی اس لیے ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کو پاک و صاف فرما دے, نیکوکار بندوں کو مزید ترقیاں عطا فرما دے, ان کو اور زیادہ عروج عطا فرما دے. تو یہ ترقیوں کے مواقع اللہ پاک نے بندوں کو دھونے کے لیے, صاف ستھرا کرنے کے لیے, عیوب سے پاک کرنے کے لیے اور پاکیزہ زندگی بنانے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو آج الحمدللہ ہمارا بھی یہی اللہ تعالیٰ سے امکان اور امید کے درجے میں اور یقین کے درجے میں یہی توقع ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی اس ماہ مبارک کی برکت سے بخشا بخشایا فرما دیا. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بخشی بخشائے زندگی کے بعد پاک و صاف زندگی گزاریں، دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور آخرت کی حقیقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جتنی ضرورت دنیا کے لیے ہے اتنا دنیا کے لیے کام کریں، جتنی ضرورت آخرت کے لیے ہے اتنا کام آخرت کے لیے کریں، تاکہ اس زندگی کے اندر دونوں طرح کی زندگیاں سنورتی رہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان کو دنیا کے اندر اتنا ہی ساز و سامان کافی ہے جتنا ایک مسافر اپنے سفر کے دوران اپنے لیے زادہ راہ کے طور پر اپنے ساتھ لیتا ہے۔ جب کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے سفر پر تو وہ چاہتا ہے کہ مختصر سے اس کا ہلکا پھلکا سامان ہو تاکہ اٹھانے میں دشواری اور مشکل نہ ہو، اور پھر وہ اپنے لیے ضرورت کا سامان لے کر سارا سامان گھر میں چھوڑ کر سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا بھی تمہارے لیے چونکہ مسافر خانہ ہے، مسافر کی طرح اتنا ہی سامان یہاں سے لو جتنا ایک مسافر اپنے سفر کے دوران لیا کرتا ہے۔ اور وہ پیاری نصیحت جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر دست شفقت رکھتے ہوئے کہ اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ کر بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نو عمر تھے، لڑکے تھے، تو بڑے پیار بھرے انداز میں، شفقت بھرے انداز میں اپنا پیار بھرا شفقت بھرا دست مبارک آپ نے کندھے پر رکھا، فرمایا کہ بیٹا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، او عابر سبیل یا کوئی راہ گزر، کوئی راہ روا، راستے سے گزرنے والا شخص جس طرح راستے سے گزرا کرتا ہے، کوئی مسافر کسی مسافر خانے میں قیام کیا کرتا ہے، تم بھی ایسے ہی رہنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس نصیحت کے ساتھ ایک جملہ ملایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کر لے تو صبح کے انتظار میں مت رہنا، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کر لے تو شام کے انتظار میں مت رہنا۔ اور اسی حدیث مبارک کے اندر ایک اضافہ اور بھی ہے جو دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، فرمایا کہ عد نفسک من اصحاب القبور، کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہنا یا اپنے آپ کو راہ گزر سمجھنا، راہ گیر سمجھنا، اور پھر عد نفسک من اصحاب القبور، تم اپنے آپ کو شمار کرو تو ایسا شمار کرو گویا کہ تم انتقال کر چکے اور تم قبر میں جا چکے، اپنے آپ کو قبر والا بنا کر تصور کرو کہ ایک انسان دنیا سے جا چکا ہو، قبر کے اندر تنے تنہا پڑا ہوا ہو، اس وقت اس کو کیا چیز ضرورت اور کیا چیز اس کی حاجت ہے، کس چیز کی طرف اس کی تمنا ہوگی، کس چیز کی طرف اس کی آرزو ہوگی، اپنے آپ کو اس طرح رکھ کر گزار دو، دنیا سے چلے جاؤ۔ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چلے جا رہے تھے، قبر کے پاس سے گزر ہوا، سواری سے اترے اور وہیں اتر کر قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور دو رکعت نماز نفل پڑھ کر دوبارہ سفر شروع کیا۔ چلتی کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معمول، جا رہے تھے قبر پر نگاہ پڑی، قبر کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور اسی کے نزدیک آپ نے قبلہ رخ ہو کر دو گانا نماز نفل ادا کی اور چل دیے۔ فرمایا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک یاد آ گیا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان جب قبر میں ہوتے تو اس کے سامنے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور اس کے مقابلے میں دو رکعت نفل ایک طرف، ان دو رکعت کی اہمیت اس کے سامنے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چاہت ظاہر کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش مجھے دوبارہ سے موقع مل جائے کہ میں دو رکعت نفل ادا کر سکوں تاکہ میرا وزن بڑھ جائے، تاکہ میرا ذخیرہ زیادہ ہو جائے، تاکہ میرے اعمال میں ترقی ہو جائے، چونکہ اب وہ اس مرحلے میں جا چکا جہاں اس کو ہر ہر عبادت کی قدر و منزلت معلوم ہو چکی ہے۔ تو اس کے نزدیک چونکہ دو رکعت نفل عبادت کی اہمیت دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، تو وہ مقولہ مجھے یاد آیا تو میں چونکہ ابھی تک زندہ ہوں تو میں نے چاہا کہ فوراً میں کیوں نہ دو رکعت نفل پڑھ کر ابھی سے اپنے لیے ذخیرہ جمع کر لوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے مسافر مسافر خانے میں رہتا ہے، عارضی طور پر، وقتی طور پر وہاں اکتایا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، اپنا گھر بار، بیوی بچے، اہل و عیال، رشتے دار، دوست احباب سارے اس کے اپنے منزل پر ہیں، سارے اپنے اصلی شہر میں ہیں، اپنے ٹھکانے پر ہیں، یہ سفر کے تمام مراحل سے گزر کر جب پلٹ کر واپس اپنے گھر میں پہنچتا ہے، بال بچوں میں، اہل و آیال میں آتا ہے تو اس کو سکھ کا سانس ملتا ہے، چین اور سکون نصیب ہوتا ہے، ایک راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے. فرمایا کہ مومن کی شان بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر وقتی طور پہ وہ گزارا کر رہا ہے، مشقتوں میں الجھنوں میں الجھتا ہوا زندگی گزار رہا ہے. اس کو اصل راحت اور سکون، چین اور قرار تب ملے گا جب یہ پلٹ کر واپس اپنے رب کے پاس جائے گا، اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جب پلٹ کر جائے گا تب اس کو اصل سکون ملے گا. تو یہ پیاری نصیحت ہمیشہ انسان کو اپنے دل کے اندر بسا کے رکھنی چاہیے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، او عابر سبیل یا کوئی راہ گزر، کوئی راہگیر، کوئی راہ رواں، کہ راستے میں چلنے والا انسان دنیا سے دل نہیں لگاتا، راستوں سے دل نہیں لگاتا، منزل پر پہنچنے کی فکر اس کو دامنگیر ہوتی ہے. تم بھی اسی طرح رہو اور اپنے آپ کو اصحاب قبور میں سے شمار کرتے رہو. ایک طرف تو اصحاب قبور شمار کرے گا تو انسان کو ایک ایک عبادت کی اہمیت پتہ چلے گی، ایک ایک گناہ اس کے لیے بوجھ دکھائی دے گا کہ اگر میں مرا ہوا ہوں تو یہ گناہ میرے لیے کتنا بڑا وبال بن جائے، اور ایک ایک نیکی کی قدر و منزلت اس کو معلوم ہوگی کہ جب میرے لیے تمام دروازے بند ہو چکے، نیکی کرنے کے سارے سلسلے منقطع ہو چکے، اس وقت جب ساری چیزوں پر سیل لگ چکی اب میں ایک نیکی بھی نہیں کر پاتا، تو اس وقت ایک ایک نیکی انسان کے لیے کرنا کتنا دشوار ہے، کتنی محال ہے، ناممکنات میں سے ہے. تو انسان اگر اپنے آپ کو قبر والا تصور کرے تو نیکی کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، اور گناہوں سے انسان کو نفرت اور بیزاری ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے لیے وبال جان بنے گی. تو اس تصور کو اگر انسان دل میں بسا لے، اس حدیث کو اور اس نصیحت کو اپنے دل میں جما لے، تو انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. پھر وہ ہر چیز میں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے، دنیا اور آخرت، دنیا آخرت، فانی اور باقی، عارضی اور دائمی، یہ دونوں پہلوؤں کو جب سامنے رکھ کر چلتا ہے تو کبھی بھی وہ دھوکے کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ نقصان کا سامنا نہیں کرتا. اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ تمہاری دنیا ہے، عارضی اور وقتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ایک سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، فرمانے لگے کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے انسان ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں جو نہ ہمارے رشتے دار ہیں، نہ ہمارے دوست ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، لیکن ان سے ہمارے دلی ایک انسیت ہوتی ہے، ان میں ایک اپنائیت کی جھلک نظر آتی ہے، ان سے ایک تعلق اور ایک لگاؤ دکھائی دیتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ نہ ہماری ان سے رشتے داری، نہ دوستی، نہ تعلق، نہ کوئی لین نہ دین، لیکن ان کو دیکھو یا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوں، ان سے ایک انسیت محسوس ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حقیقت بیان فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. دین اسلام یہ وہ وسیع مذہب ہے جس نے ہماری آنکھیں کھول دی. انسان تو پیدا ہوتا ہے اور انتقال کرتا ہے، اس زندگی کے اندر خالی یہ چیزیں دیکھ پاتا ہے، دنیا کی چند چیزیں، وہ بھی جہاں تک اس کی زندگی محدود ہے، گھر، بڑا ہو جاتا ہے تو آفس، چھوٹا ہوتا ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ اس کی زندگی کے اپنے لکیریں محدود ہیں، لکیر کا فقیر ہے، صبح سے شام تک اس کی زندگی محدود ہے. تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، ملازمت کے لیے جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، بالکل ایک چیوٹے کی چال اس کی ساری زندگی چلتی ہے. صبح ہوئی، اٹھا اپنے معمول کے مطابق، جہاں جہاں اس کو جانا ہے، بچوں کو اسکول پہنچانا ہے پہنچا دیا، مدرسے پہنچانا ہے پہنچا دیا، آفس جانا ہے چلا گیا، نوکری پر، تجارت پر، جہاں اس کی اپنی ضروریات زندگی ہے وہاں جا رہا. تو اس کا روز کا لگا بتا حساب بالکل معمول کے مطابق چلتا ہے. تو ہر انسان کی زندگی بہت سمٹی ہوئی، دیکھنے میں تو پوری دنیا بہت وسیع دکھائی دے گی، لیکن اپنی زندگی پر انسان جائزہ والی نظر ڈالے تو بہت سمٹی ہوئی اس کی زندگی ہے، بہت محدود علاقوں تک اس کی رسائی ہے، بہت محدود چیزیں وہ دیکھ پاتا ہے. لیکن دین اسلام کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے، ہمیں سابقہ زندگی بھی دکھائی گئی، آنے والی زندگی بھی دکھائی گئی، ہمیں ہماری ابتدا بھی بتائی گئی کہ ہم کیا تھے، کس طرح سے ہم انسان بنے، ہمارے آبا اور اجداد اور ہمارے جد اعظم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پورے حقائق بیان کیے گئے، کس طرح انسانیت کو وجود بخشا گیا، اس کائنات کو کس طرح بنایا گیا، کس طرح آسمان بنے، کس طرح زمینیں بنی، کیا کیا چیزیں، کون کون سے دن بنی، پورے حقائق ہماری آنکھوں کے سامنے شریعت مظاہر نے رکھے ہیں، اور پھر اس دنیا کی زندگی میں تمام حقائق رکھ دیے، اور پھر آگے آنے والے تمام پہلوؤں کو بیان کیا کہ عالم برزخ کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے، عالم آخرت کے اندر، عالم قیامت کے اندر، پھر جنت دوزخ کے تمام مراحل بیان کیے گئے. تو ایک بہت وسیع زندگی اللہ پاک نے مومن مسلمان کے سامنے رکھی ہے.
تو دین اسلام نے انسان کو زندگی کا ایک بہت ہی زیادہ وسیع اور ایک جامع تصور دیا ہے کہ جو ہمیں بہت پیچھے تک لے جاتا ہے. اللہ پاک نے ازل کے اندر جب اس کو اپنے علم اور ارادے کے مطابق منظور ہوا تو ارواح کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش اس قدر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس طرح بھوری چیونٹیاں باریک والی چھوٹے سائز کی یہ کسی بل سے ابل پڑے کلل بلل ہزاروں کی تعداد میں. تو اس طرح روحوں کو اللہ پاک نے اس مختصر سے جسے کے اندر پیدا کر کے اپنے سامنے بکھیر دیا. یہ انسانیت کی روحوں کا آغاز تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے انسانوں سے ہمیں انسیت محسوس ہوتی ہے حالانکہ ہمارا ان سے کوئی ظاہری رشتہ نہیں, تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس عالم ارواح کے اندر جب روحوں کو پیدا کیا اپنے سامنے تمام کی تمام ارواح کو جمع کیا, ان سب کو صف بستہ کھڑا کیا, صف کے اندر ساری روحیں جمع کی جو باریک باریک بھوری جیوٹیوں کی مانی تھی, اور ان سے اللہ پاک نے اپنے وعدے لیے پوچھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سب نے بیک زبان کہا کہ کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. ربوبیت کا اعتراف اور اقرار لیا. عہد الگ کہلاتا ہے یہ کہ میں نے تم سے وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس وقت اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر روحوں کو صف بستہ کھڑا کیا تھا. تو جو روحیں اللہ کے سامنے قریب تھی وہ دنیا کے اندر آنے کے اعتبار سے بھی مقدم ہے, اس کے بعد والی بھی زمانے کے اندر بعد میں آئی, اس کے بعد والی اس کے بعد کے زمانے میں, اس کے بعد والی اس کے بعد کے زمانے میں. وہ ترتیب جو اللہ پاک کو منظور اور مطلوب تھی اس ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے تمام روحوں کو اپنے سامنے سب بستہ کھڑا کر دیا, اور پھر اسی ترتیب سے اللہ پاک نے زمانے منتخب کر دیے. جو شروع والی سب اول کی روحیں تھیں وہ شروع دور میں گزر گئی, اس کے بعد دوسرے دور کی تیسرے دور کی ادوار گزرتے گئے, روحیں آتی گئی, جسم و جان کا تعلق جڑتا گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کو بھیجا گیا, احکامات دیے گئے اور اللہ کی طرف دعوت دی گئی, سلسلے چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. ہم اور آپ بھی اس عالم ارواح کے اندر جس سب کے اندر تھے تو ہم ایک سب کے باشندے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہاں جو روحیں آپس میں جتنی زیادہ قریب تھی دنیا میں بھی اللہ پاک اتنا ہی قرب یہاں پر جسموں کے اعتبار سے عطا فرماتے ہیں, کہ جو وہاں آس پاس تھے قریب قریب تھے تو دنیا میں بھی اللہ پاک ان جسموں کو ان روحوں کو آس پاس کر دیتے ہیں, قریب قریب کر دیتے ہیں. جو زیادہ قریب تھے جو رشتے داریوں کی شکل میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, جو کچھ آس پاس تھے وہ معاشرے کے لحاظ سے آس پاس کے ہیں, جس کا کبھی کبھار کا وہاں سامنا ہوا تو یہاں پر بھی کبھی کبھار کا اس کا سامنا ہوگا. پورا نقشہ جو یہاں پر ہونے والا تھا عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے ازل کے اندر پہلے سے کر دیا تھا. تو یہ وہ تاریخ تھی جو سابقہ عالم ارواح کے اندر ہوئی. زمانے گزرتے جاتے ہیں, ارواح اپنے انتظار میں ہے. جس طرح بیت المعمور جو ساتھ میں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا گھر ہے, جس پر فرشتے عبادت کے لیے معمور ہیں, روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, جب ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک پھر دوبارہ نہیں پلٹ کر باری نہیں آتی, اس لیے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر آنے والا فرشتہ نیا طواف کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے, اس کے بعد دوسروں کی باری, پھر تیسروں کی باری, یہ کے بعد دیگر آتے چلے جاتے ہیں, اس کی باری آ گئی پھر پلٹ کر دوبارہ نہیں آئے گی. یہی حال بھی نہیں دنیا کے اندر آنے والے انسانوں کا ہے کہ زمانہ متعین ہے, صدیاں متعین ہیں, اس صدی کے اندر یہاں سے لے کر وہاں تک یہ والی نسل انسانی دنیا میں آئے گی. انسان آتا ہے, سمجھتا ہے پورے باپ دادا کے سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ وقت مقرر آ گیا کہ اس روح کی بھی پاری آ گئی. جس طرح کہیں پر جمع غفیر ہو, مجمع کثیر ہو, افراد زیادہ ہو, معاملہ نمٹانا ہو تو ٹوکن تقسیم کیے جاتے ہیں, ٹوکن کی پاری آتی ہے, کہیں پر وہ نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں, پاری آنے پر ٹوکن والا آ جاتا ہے. یہی حال دنیا میں آنے والوں کا ہے کہ ساری روحیں عالم ارواح کے اندر ہیں, اکثریت تو گزر چکی, اپنی باری نمٹا چکی, دنیا کے اندر آ کر جا چکی, اور بہت تھوڑا سا حصہ روحوں کا باقی رہ گیا کہ جو اپنی باری کے انتظار میں ہیں. ہم اور آپ اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ ہماری باری چل رہی ہے. ہم اس وقت دنیا کے اندر اپنی باری لیے ہوئے آئے ہوئے ہیں, دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ قیمتی لمحہ ہے زندگی زندگی کا جو صرف ایک مرتبہ ملا پلٹ کر پھر دوبارہ نہیں ملے گا. اس زندگی کے اندر جس نے خیر کے کام کر لیے کامیابی حاصل کر لی, جس نے شر کے کام کر لیے ناکامی کے سامان کر رہا ہے, جس نے رب کو راضی کر لیا کامیاب ہو کر یہاں سے لوٹ کر جائے گا, جس نے رب کو ناراض کر لیا ناکام ہو کر یہاں سے رب کی نافرمانیاں کر کے جائے گا تو رب کی ناراضگیاں لے کر جائے گا. تو یہ دنیا کا نقشہ جس کو انسان بہت طویل سمجھتا ہے, 50, 60, 70, 80 سال انسان سمجھتا ہے بہت طویل زندگی ہے, لیکن جب نظر دوڑاتا ہے پچھلی زندگی ایک خواب دکھائی دیتی, کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہم اور آپ اکثریت اگر اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑائیں اور تلاش کریں کہ کوئی خاص عمل ہماری زندگی میں ایسا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کے لائق ہو, ایک عمل بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا. یا اپنی زندگی کو ہم ٹٹولے دیکھیں کہ ہماری رات دن کے اکثر اوقات عبادت میں گزرتے ہیں یا نافرمانی میں یا غفلت میں, تو ہم ہر ایک اپنی زندگی کو بالکل صفن صفا پائیں گے. تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے مل جاتا ہے, ٹوٹی پھوٹی عبادت کر لیتے ہیں اور اس عبادت کے اندر بھی زنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں, میل کچیل بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے, نماز پڑھتے ہیں. سب سے اہم ترین عبادت, اس نماز کی حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ دل ہمارا کہیں, دماغ ہمارا کہیں, خیالات کہیں, ساری کے ساری پلاننگ ہم نماز ہی کے اندر بناتے ہیں. امام صاحب اگر چار کے بجائے 3 رکعت پر بیٹھ جائیں, پیچھے کسی کو ہوش نہیں ہوتا کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی. 4 کے بجائے 5ویں کے لیے کھڑے ہو جائیں, پیچھے کسی کو ہوش نہیں ہوتا کہ کیا ہوا. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کسی نمازی سے پوچھ لیا جائے کہ آج امام صاحب نے کون سی تلاوت کی, سورہ فلق یا سورہ ناس, کہے گا نہیں سورہ فیل, سورہ سریش. دھیان نہیں ہوتا, توجہ نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. ایک اس طرح کا انداز بن چکا, بس کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد مشین چل چکی. ہماری عبادات کے اندر وہ جان نہیں رہی, وہ وزن نہیں رہا, وہ تاثیر نہیں رہی, وہ خشوع اور خضوع اور وہ جذبہ اخلاص, وہ جذبہ محبت, اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے فنا ہو چکی. وجہ کیا ہے کہ دنیا کی اس ساری بھاگ دوڑ کے اندر ہمارے دل دماغ اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ نماز ہو, روزہ ہو, عبادات ہو, حج ہو, دیگر عبادات ہو, ہر چیز کے اندر ہمارا دنیا کے اندر دل الجھا ہوا ہے, دنیا کے اندر دماغ لگا ہوا ہے. انہیں فکر فکرات میں ساری نماز گزار کر, پوری عبادت گزار کر, حتیٰ کہ روزے جیسی عبادت جو صبح سے لے کر شام تک کی ہے. بعض لوگ اس عبادت کو بھی آلودگیوں میں گزارتے ہیں, ٹی وی دیکھ کر, انٹرنیٹ پر مختلف چیزیں دیکھ کر, موبائل کے اندر مختلف موبائل کے مختلف جو لغویات اور دل بہلانے کی چیزیں ہیں اس کے اندر, تو یہ ساری آلودگیاں وہ ہیں کہ عبادت کے ہوتے ہوئے بھی عبادت کے نور سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کی چمک دمک کے اندر آ کر ہم اس اصل نقشے کو بھول گئے. یہ تو ہمیں مختصر سا وقت ملا ہے چند دنوں کا. اگر 60 سے 70 سال جو اس امت کی عمر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت کی اوسط جو زندگی ہے 60 سے 70 سال کے درمیان, اس کو اگر ہم دنوں میں تقسیم کر لیں تو 20,000 سے لے کر 25,000 تک بنتے ہیں. تو اگر ہمیں مکمل زندگی مل جائے, اول تو 50-60 سال تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. آج کے دور میں تو پہلے زمانے کے اندر ہمارے بزرگ اتنی اچھی خوراکیں کھایا کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی سے 10-15 سال پیچھے چلا کرتے تھے. 50 سال کے ہوتے تو 35-40 سال کے لگا کرتے تھے. آج کا عالم تو یہ ہے کہ 40 سال کے ہوتے 50-55 سال کے لگتے ہیں, زندگی سے آگے دوڑ رہے ہیں. خوراکیں ہماری ملاوٹ والی, ماحول ہمارا آلودگیوں والا, ٹینشن فکر فکرات غموم اور ہموم وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی. تو غرض یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر اگر ہم 60-70 سال کی عمر بھی پالیں تو دنوں کے حساب سے دیکھا جائے تو 20,000 سے لے کر 25,000 بنتے ہیں. ان دنوں کے اندر ہر گزرنے والا دن ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا, اگلا دن پھر ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا, اگلا دن پھر کم ہو گیا, ہوتے ہوتے گھٹتے 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 نوبت آ جاتی ہے سینکڑوں پر, اور پھر نوبت آ جاتی ہے 100 سے بھی کم دن کم رہنا شروع ہو جاتے ہیں, ہوتے ہوتے پھر دہائیوں پر بات آتی ہے, پھر انسان کی زندگی گھٹتے گھٹتے 9 دن 8 دن 7 دن 5 دن 3 دن 2 دن 1 دن اور چراغ گل, اور وہ مکمل ہو گئی زندگی, اور وہ جو چانس اس کو ملا تھا صرف ایک بار کا وہ بھی ختم. وہ روح جو عالم اروا میں منتظر تھی اس دنیا میں آنے کے لیے, وقت مقررہ پر آئی, وقت مقررہ پر واپس چلی گئی. اب اس محدود زندگی میں جو کچھ بھی اس نے کما لیا, جو کچھ بھی اس نے جمع کر لیا, یہی اس کے لیے سرمایہ ہے آخرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ دنیا ہی اصل دار الامتحان ہے, یہی دار العمل ہے, یہی کہ پر یہی کی زندگی پر سارے کے سارے آخرت کے معاملات کا دار و مدار ہے. یہاں جس نے اچھا کر لیا آخرت کی زندگی سنور گئی, یہاں جس نے برے اعمال کیے آخرت کی زندگی برباد کر رہا ہے. اللہ پاک نے وہ حقائق بھی بیان کروا دیے, جنت بنائی دوزخ بنائی, فرشتوں کو بھیجا, جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ معائنہ کر کے آؤ, مشاہدہ کر کے آؤ. جنت دیکھ کر آئے, فرمایا کہ یا رب اتنی حسین و جمیل منزل آپ نے تیار کی, اتنے حسین و جمیل باغات تیار کیے, آپ کا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں بچے گا جو اس میں داخل نہ ہو سکے, ساری ہی آپ کی مخلوق لوگ داخل ہو کر رہے گی. جہنم کی طرف بھیجا, دیکھ کر آئے, کہا کہ یا رب اتنا خطرناک ہولناک آپ نے عذاب کا ٹھکانہ تیار کیا کہ آپ کا ایک بندہ بھی اس میں نہیں گر پائے گا. جس کسی کو اس کی ہولناکیاں بتائی جائیں گی وہ کبھی بھی اس میں گرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک, دوبارہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ پھر مشاہدہ کر کے آؤ. اب جب گئے اللہ پاک نے جنت کو آزمائشوں سے ڈھک دیا, امتحانات سے ڈھک دیا, مجاہدوں سے ڈھک دیا, مصیبتوں سے پریشانیوں سے تکلیفوں سے ڈھک دیا, اور جہنم کو خواہشات سے شہوات سے لذات سے ڈھک دیا. حضرت جبریل امین معائنہ کر کے آئے, اب جو تبصرہ تھا برعکس تھا, کہا کہ یا رب اب تو جنت کو آپ نے آزمائشوں سے مصیبتوں سے تکلیفوں سے ڈھک دیا, کوئی بھی بندہ اس میں نہ جا سکے گا, اور جہنم کو آپ نے خواہشات سے شہوات سے لذات سے ڈھک دیا, کوئی بھی بندہ اس سے نہیں بچ پائے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی اب بندوں کا امتحان ہے, جنت بھی تیار ہے دوزخ بھی تیار ہے, ہر ایک کو اللہ پاک نے تیار کر کے جنت کے اطراف میں آزمائشوں کی بار لگا دی. امتحانات, مصائب, تکالیف اور طرح طرح کے مجاہدے, اور دوزخ کے اطراف میں خواہشات, لذات, شہوات, مزیداریاں, دلچسپیاں, لگاؤ, یہ دونوں طرح کے معاملے تیار کر کے اللہ پاک نے بندوں کو آگاہ کر دیا. فرمایا کہ جنت تمہارا ٹھکانہ بننا چاہیے, دوزخ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. جنت کے اطراف کا عالم یہ ہے, اس میں تمہیں آزمائشیں بھی جھیلنی پڑیں گی, صبر سے کام لینا, نعمتیں ملیں گی شکر سے کام لینا, ہر مرحلے ہر موڑ پر میرے معاملات کے اوپر میرے احکامات کے مطابق عمل کرنا, خوشی ہو یا غمی میری رضامندی کو ملحوظ رکھنا, اور جہنم کے بارے میں بھی بتا دیا یہ چیز حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ باطل ہے, یہ غلط ہے, اس کو اپناؤ گے جہنم, اس کو اپناؤ گے جہنم. جہنم کی تمام چیزوں کو بتا دیا اور جنت کے تمام راستوں کو بتا دیا کہ یہ عمل جنت میں لے جانے والا, یہ عمل جنت میں لے جانے والا. اب یہ تمام حقائق بیان کر کے اللہ پاک نے بندوں کو دار الامتحان میں بھیج دیا, امتحان حال میں چھوڑ دیا, اور پھر آزمائش کے سلسلے شروع ہیں. انسان آیا دنیا میں, ساتھ میں اللہ پاک نے اس کو لاپرواہی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا, اور تم کیا خیال کرتے ہو کہ تم پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا الینا ترجعون, الینا ترجعون, تم پلٹ کر ہماری طرف آؤ گے, تمہیں لوٹا کر ہمارے پاس لایا جائے گا. حقیقت یہی ہے کہ عالم اربع سے ہم منتقل ہو کر آئے عالم دنیا کے اندر, اس عالم دنیا کے بعد پھر دوبارہ سے عالم آخرت کی طرف منزل کی طرف رواں دواں ہونا ہے. سب سے پہلے عالم برزخ آئے گا, قیامت تک کا جو زمانہ ہے, ہماری موت سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے یہ عالم برزخ, اس مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے. اور اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, فرمایا کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو بہترین باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے بہترین گڑھا ہے. یہ جنت اور دوزخ خود انسان اپنے عمل سے بناتا ہے. اگر تو انسان نے زندگی نیکیوں کے ساتھ گزاری, اپنی یہ قبر کو وہ جنت کا باغ بنا رہا ہے. برائیوں کے ساتھ گزارتا ہے, گناہ کرتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے, اپنی یہ قبر کو وہ جہنم کا گڑھا بنا رہا ہے. تو اس طریقے سے تیاری کے ساتھ انسان آگے جاتا ہے عالم برزخ کے اندر. اگر تو اس نے اچھے کام کیے تو جنت کے باغ میں وہ رہے گا, برے کام کیے جہنم کے گڑھے میں پڑا رہے گا قیامت تک کا جتنا بھی زمانہ آنے والا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا, مرنے کے بعد دوبارہ اس زمین میں تم کو محفوظ کر دیتے ہیں. بہت ہی عجیب لگتا ہے وہ انسان جو چلتا پھرتا ہے, بھاگتا دوڑتا ہے اور معاشرے کی رونق اور زینت بنا ہوا ہوتا ہے, وہی انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اسی زمین کا ایک پیوند بن جاتا ہے. کوئی کسی پہاڑ کے اوپر قبر بنی ہوئی تو اس پہاڑ کا حصہ ہے، کوئی کسی ریگستان کے اندر قبر ہے تو اس ریگستان کا حصہ ہے، کوئی انگریزوں والی زمین کی قبر ہے تو وہاں کا حصہ ہے۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد اور ہماری پیاری والد ماجدہ جن کی قبریں ہمارے سامنے ہیں، ہر وقت ہمیں آخرت کی یاد دلانے کے لیے اللہ پاک نے یہ سامان یہاں رکھ دی ہے۔ یہ اس حصے کا حصہ ہے، مسجد کے اس پہلو کا اور اس دامن کا حصہ ہے۔ تو وہی انسان جو معاشرے میں چلتا پھرتا جیتا جاگتا اور اپنے کیا کیا کمالات دکھاتا ہے دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے اور خاص کر عالم، اس کو تو اللہ پاک نے وہ عروج اور مرتبہ عطا فرمایا، فرمایا کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوا کرتی ہے، ایک عالم پورا وہی کام کیا کرتے ہیں جو ایک پیغمبر اپنے وقت میں کیا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام پہنچا کر اللہ کی طرف رجوع کراتے ہیں، اللہ سے ملواتے ہیں، اللہ سے جڑواتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کراتے ہیں۔ تو یہ علماء جو انبیاء کے وارث، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا اور اللہ کے پیغامات اللہ کے احکامات بندوں کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کی موت پورے عالم کی موت تصور کی جاتی ہے۔ تو قبر کے اندر کسی انسان کا وجود یہ انسان کو حقیقت بتا رہا ہوتا ہے کہ آج ہمارے بڑے اس قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، کل کو ہمیں بھی اسی طرح کسی زمین کے اندر پیوند بنا دیا جائے گا اور ہم بھی کسی مٹی کا پیوند بن کے کئی سال تک تو انسان کی یادداشت باقی رہتی ہے، اس کے بعد تو انسان ایسے پیوند بنتا ہے کہ اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، تذکرے اور چرچے کرنے والے بھی کوئی نہیں ہوتے، وہ تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے زندہ اور تازہ کر دیتے ہیں، کہ جن کو گزرے ہوئے سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن نام ان کے سے زندہ اور تازہ ہوتے ہیں، کہ اللہ پاک ان کی شخصیات کی طرح ان کے ناموں کو سدا بہار بنا دیتے ہیں اور زندہ اور جاویدہ بنا دیتے ہیں۔ دین کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، خدمت دین کی برکت سے امام بخاری کہاں کے باشندے، کہاں پیدا ہوئے، کتنی مجاہدوں والی زندگی گزاری، کیا کیا خدمات انجام دی، آج پوری زمین کے اوپر ان کا نام ایسا زندہ ہے جیسے کل کے یہ گزرے ہوئے انسان۔ امام مسلم، امام ترمذی، یہ بڑے بڑے اکابرین اللہ والے، یہ وہ لوگ تھے جن کو گزرے ہوئے صدیاں بیت گئی، اور ہمارے صحابہ اکرام ایک ایک شخص ایسے ہمارے سروں کے تاج کہ ان کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ایسے زندہ اور تابندہ سدا بہار بن کے ان کے نام لیے جائے تو زبان میں مٹھاس محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ حضرات گزر گئے لیکن اللہ پاک جس کو چاہے سدا بہار بنا کر زندہ اور تابندہ رکھتا ہے۔ تو غرض یہ کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا، اسی زمین میں ہم تم کو لوٹائیں گے، وقت آنے پر اسی زمین سے تم کو ہم اٹھائیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، آسمان تہس نہس ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے شکار ہوں گے، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائیں گے، وہ اذا القوا کہ وہ انتظرت، اور ستارے جھڑ جھڑ کے گریں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑے گی، یہ سارا سمندر کا پانی ایندھن کا کام دے گا، پورے سمندروں میں آگ کے شعلے بلند ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں سے مردوں کو اکھیڑا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا کیا کچھ اس نے آگے بھیجا، کیا کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے پیارے مہربان رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو قد و قامت عطا کی، خوبصورت شکل و صورت میں تجھ کو ڈھالا، جس شکل و صورت میں چاہا تیرے صورت عطا فرما دی، اس کے باوجود تو دھوکے میں دھوکے کا شکار ہو گیا۔ تو قبروں سے جب اٹھایا جائے گا اس وقت ایک آسمان سے بارش برسے گی، اور اس بارش کی وجہ سے جس طرح نئی کوپل زمین سے پھوٹتی ہے اس طرح قبروں سے مردے پھوٹیں گے، اور پھوٹتے پھوٹتے یہ کے بعد دیگرے زمین سے انسانوں کی بھرمار ہو جائے گی، اور اس کے بعد حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک ایک قبر سے ستر ستر مردے اٹھیں گے، اور یہ ستر کا عدد اکثر اور بیشتر زیادہ تر حدیث مبارک میں عربی محاورے کے لحاظ سے کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ میں فلانی جگہ گیا تو وہاں پہ بڑا رش تھا، دسیوں لوگ کھڑے تھے، تو دسیوں لوگ کھڑے تھے یا کہا جائے کہ سینکڑوں لوگوں کا رش تھا، سینکڑوں لوگوں کا مجمع تھا، تو وہ سینکڑوں کا جو ذکر کیا گیا یا دسیوں کا جو ذکر کیا گیا تو اس سے مراد دس افراد یا سو افراد نہیں ہوتے بلکہ تھوک کے حساب سے افراد مراد ہیں۔ تو یہی محاورہ عربی زبان میں ستر کی تعداد کے ساتھ ہے کہ ستر اکثریت کو بیان کرنے کے لیے، کثرت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو انسان اتنی تعداد میں زمین سے بلبلا کر اور ابلتے ہوئے نکلیں گے کہ ایک ایک قبر سے ستر ستر مردے اٹھیں گے۔ اور پھر اپنے اعمال دیکھنے رائی کے دانے کے برابر جس کسی نے خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، رائی کے دانے کے برابر شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ سارے حقائق اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ انسان کی آنکھیں کھل جائیں اور مومن مسلمان چوکنا ہو جائے کہ زندگی محدود ہے، ہر گزرنے والا دن ہماری زندگی سے گھٹ رہا ہے، اس گزرنے والے دن میں کیا کچھ ہم نے آخرت کے لیے کیا اور کتنا وقت ہم نے غفلت میں گزارا، کتنا وقت نافرمانی میں گزارا، کتنا وقت عبادت میں گزارا، کتنا وقت اللہ کی یاد میں گزارا۔ ہر دن کا محاسبہ اگر انسان کرنے لگ جائے زندگی سدھر جاتی ہے اور زندگی سنور جاتی ہے، اگلا مرحلہ آئے گا، اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، پیشی ہوگی۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انسان سوچتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد ہوگی انسانوں کی تو ریل کی دھکیل میں ہم بھی نکل جائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ یہ تمہاری بھول ہے، ایک ایک آئے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، تم میں سے ہر شخص میرے سامنے اکیلا اکیلا پیش کیا جائے گا، ساری انسانیت کھڑی ہوگی، نام پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں آگے آ جائے، حاضر ہوگا، اعمال کے ذخیرے بھی ساتھ میں ہوں گے، اعمال خیر بھی، اعمال شر بھی، اور ترازو قائم کیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، وہ دن یاد کرو کہ جب ہم اعمال کو تولنے کے لیے انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ فلا تظلم نفس شيئا، اس دن کسی بھی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کان مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی عمل ہوا، اتینا بها، وہ عمل بھی پیش کیا جائے گا۔ وہ کفا بنا حاسبین، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہر شخص چلے تنہا فردن فردن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس وقت انسان اگر تصور کرے کیا بیت رہی ہوگی، جان حلق میں آئی ہوئی ہوگی کہ نہیں معلوم اعمال کا کیا معاملہ ہے، اعمال خیر ہیں کہ نہیں ہے، اعمال شر کے اندر بھاری بھرکم کون سے ہیں، نیکیوں میں کون سا عمل بھاری ہے، کون سا کھوکھلا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ وہ سارے حقائق ہیں، پوری زندگی کا ایک تفصیلی نظام ہے، پورا ایک نقشہ ہے جو اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا تاکہ چوکنا ہو کر مسلمان سنبھل سنبھل کر قدم بڑھائے، تاکہ زندگی کا ہر دن وہ قیمتی سمجھ کر اس کی قدر و منزلت پہچان کر اعمال جمع کر لے، نیکیاں کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہی چیز کامیابی ہے کہ روز کے روز عبادت بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے اور گناہوں سے انسان بچ جائے، نفرت کا اظہار کرے۔ گناہ ہی اصل وہ تباہی اور بربادی کا سامان ہے۔ آنکھ کے اندر خارش آ جاتی ہے، بسا اوقات بڑی میٹھی، بہت لذیذ، مزیدار، خصوصاً بچوں میں اگر آنکھ دکھنی آئی ہوئی ہو۔ آنکھ کا دکھنا بسا اوقات اتنا مہلک اور مضر ہوتا ہے کہ اگر اس دکھتی آنکھ کو کھجا لیا جائے تو اس کے جراثیم اور کچھ وائرس سے اندر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ بنا ہی سلب ہو جاتی ہے۔ تو بعض ایسے حساس امراض کے اندر ڈاکٹر حضرات باقاعدہ منع کرتے ہیں کہ بچے کو آنکھ کھجانے مت دینا، بنا ہی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو گناہوں کا بھی بالکل بیائی نہیں، یہی حال ہے کہ ہر گناہ کے اندر ایسا مٹھاس ہے، ایسی لذت ہے کہ انسان اس گناہ کے کرتے وقت اس مٹھاس کے اندر ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ تباکاری کو بھول جاتا ہے کہ میں اپنے لیے کتنے نقصان کے سودے کر رہا ہوں، اپنے قدموں پر پلاڑی مار رہا ہوں، اپنے لیے قبر کو جہنم کا گھر بنا رہا ہوں۔ اور وہ جس طرح بچہ یا بڑا آنکھ کھجا کھجا کے اپنی آنکھ کو ضائع کر لے، تو یہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ وہ لمحہ جو وہ زندگی کے اندر گناہ کے اندر گزار رہا ہے، اس لمحے کو وہ برباد کر رہا ہے، اپنے لیے آخرت کے لیے وبال تیار کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جسم میں بسا اوقات خارش لگ جاتی ہے، حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہی خارش گناہ کی لذت کی اس کی مثال ہے کہ جس طرح گناہ کرتے وقت انسان کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، بدنظری کر رہا ہے تو بڑی لذت محسوس ہو رہی ہے، بری بری غلط غلط فحش تصویریں دیکھتا ہے، غلط قسم کی فلمیں دیکھتا ہے، بہودہ قسم کی آلودگیاں دیکھتا ہے، جسے دل دماغ پورا زہر آلود ہو جاتا ہے اور انسان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کان کے ذریعے زہر اپنے دل دماغ تک پہنچاتا ہے، گانے بجانے سنتا ہے، فحش گفتگو سنتا ہے، زبان کے ذریعے غیبت چغلی میں لگا ہوا ہے، دوسروں کی دھجیاں ادھیڑ رہا ہے یا پھر غالم گلوچ کر رہا ہے، کسی کو دل آزاری، کسی کوئی مذاق اڑانا، طنز طعنے، تشنیع، یہ ساری کے ساری وہ زبان کی مہلک بیماریاں، اسی طریقے سے جسم و جان کے دوسرے امراض، خصوصاً شرمگاہ کی لذتیں انسان لے رہا ہے، یہ تمام کے تمام وہ گناہ ہیں کہ جس کو انسان کرتے وقت بڑی لذت محسوس کرتا ہے۔ شراب پینے والا شراب کے ذائقے سے بڑی چسکیاں لے لے کر بڑا مست و مگن ہوتا ہے، اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، لیکن معلوم نہیں اس کو کہ میں رب ذوالجلال سے کتنا دور ہو رہا ہوں، میں ایک ایک چسکی پر اپنے رب کو کس قدر ناراض کر رہا ہوں۔ باپ اگر اپنے بیٹے کو منع کرتا ہے کہ بیٹے تمہارے نزلہ ہے، اس ٹھنڈے پانی کو ہاتھ مت لگانا، تو بیٹا اگر چپکے چپکے پیے تو پھر بھی ایک اچھی بات ہی، لیکن اگر بیٹا باپ کو دکھا دکھا کر پیے گا، ابا آپ نے منع کیا تھا نا، پیے پھر دکھائے، پھر پیے پھر دکھائے، تو باپ کو بہت زیادہ ناگوار گزرے گا۔ یہی حال بیائی گناہوں میں ہے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ جو گناہگار بندہ گناہ کرتا ہے برسرے عام کھلے عام، فرمایا کہ اس کو میں معاف نہیں کرتا، اس سزا ضرور دوں گا، کہ وہ اتنا جری ہو گیا، اتنا بڑا مجرم بن گیا کہ گناہ بھی کر رہا ہے، چوری اور سینہ زوری گناہ کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر اس میں اتنی شرم و حیا بھی نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرتا۔ رمضان کا پیارا مہینہ گزرا، بہت سے لوگ روزے نہیں رکھتے، محروم رہ جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سگریٹ پی کر دھوئے چھوڑ رہے ہیں۔ اب یہ دھواں ایسا کہ منہ سے نکلتا ہوا بتا رہے ہیں دوسروں کو، دیکھ لو کہ میرا روزہ نہیں، پان کھا کر پسکاریاں مارتے ہیں، بتاتے ہیں اس بات کو کہ دیکھ لو میں بھی مسلمان ہوں، تمہارے معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں بھی تمہاری طرح جی رہا ہوں، مجھے تو کوئی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑے پیارے انداز سے فرمایا کہ متقی اور فساق فجار، کیا ان کی زندگی اور موت تم اس کو برابر سمجھتے ہو؟ اگر تو تم اس کو برابر تصور کرتے ہو، سا احیاہم و مماتہم، فرمایا کہ اگر تم ان کی زندگی اور موت، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، دیکھنے میں ظاہری طور پر تو ایک ہی زندگی ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، جی رہا ہے، بیوی بچوں میں مست و مگن ہے، بسا اوقات مال و دولت کی بھی فراوانی ہے، لاکھ پتی کروڑ پتی ہے، لیکن عیاشی بدماشی بھی بہت چل رہی ہے، بسا اوقات ایک مومن مسلمان بھی اطاعت اور متقی اور پرہیزگار بن کے زندگی گزار رہا ہے، اس کی بھی زندگی گزار رہی ہے، بعض دفعہ اس کے اوپر امتحانات آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، دونوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بسا اوقات دونوں نعمتوں میں، بسا اوقات دونوں آزمائشوں میں، لیکن دونوں کی زندگی گزرتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس کو بھی نہلایا جا رہا ہے، اس کو بھی نہلایا جا رہا ہے، اس کو بھی صاف ستھرا سفید کفن، اس کو بھی صاف ستھرا سفید کفن، اس کی بھی نماز جنازہ مسجد میں رکھی جا رہی ہے، اس کی بھی نماز جنازہ مسجد میں رکھی جا رہی ہے، اس کو بھی ایک قبر میں کھود کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اس کو بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ظاہری نگاہ ہماری مساوات کے اندر دیکھتی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہے؟ فرمایا کہ اگر تو تم یہ تصور کرتے ہو تو سا ما یحکمون، یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے، ہمارے یہاں عدل و انصاف ہے، اچھی زندگی بسر کرنے والے کے ساتھ اچھے معاملات ہوں گے، بری زندگی بسر کرنے والے کے ساتھ برے معاملات ہوں گے، اچھی موت اور اچھی زندگی، اور اسی طریقے سے بری زندگی اور بری موت، ان دونوں کا انجام آخرت کے لحاظ سے چونکہ وہ چیزیں ہمارے سامنے پردے کے پیچھے ہیں، لیکن اللہ پاک نے وہ حقائق قرآن و حدیث میں بیان کر دیے، اس لیے وہ روزے روشن کی طرح ہمارے اوپر واضح ہیں۔ حضور کے کتنے پیارے صحابہ کہ جنہوں نے جان مال کی بازیاں لگائیں، قربانیاں دی، حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو قربان کر کے چھوڑ کے اور تنہ تنہا مدینہ طیبہ آ گئے، لیکن دل نہیں لگ رہا، نئے لوگ ہیں، نیا معاشرہ ہے، اور غربت، فقر، فاقہ، افلاس، ہر طرف آزمائشیں ہی آزمائشیں، پریشان ہو گئے، تو چپکے سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اس ہاتھوں کو کاٹنے سے نسوں سے خون بہتے 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 آخر کار انتقال کر گئے۔ انتقال کے بعد حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ زمانے کے بعد خواب میں دکھائی دی، بڑے خوبصورت سجے بنے تیار، جنت کے لباس کے اندر، جنت کے محلات کے اندر، جنت کی نعمتوں میں دکھائی دیے، لیکن ہاتھوں کو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ تو بیل ملاقات ہوئی، حال احوال ہوئے، خیر خیریت ہوئی، پوچھا حضرت طفیل ابن عمر دوسی، یہ بالکل مستند حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، فرمایا کہ کیا بی بی اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ اللہ پاک کا عجیب نظام ہے، اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے نیک بندوں کے معاملات کو بطور بشارت اور دوسروں کے لیے بطور ترغیب خواب کے ذریعے سے اندازے دلوا دیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا۔ تو حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دوست سے جو حالات سے تنگ آ کر ماحول اور معاشرے میں دل نہ لگنے سے بیزار ہو کر تنہائی کا شکار ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ کے دنیا سے چلے گئے تھے، ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے شہر کی طرف ہجرت کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی، جنت ادا فرما دی، جنت کی تمام نعمتیں مل گئی۔ حضرت طفیل نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کیوں لپٹے ہوئے چھپائے ہوئے چادر کے اندر اس طرح؟ کہا کہ ہاتھ میرے کٹے ہوئے جس طرح کاٹ کے میں مرا تھا اسی طرح کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس چیز کو تو نے خود خراب کیا میں اس کو درست نہیں کروں گا۔ صحابی رسول ہیں، مہاجر مدنی ہیں، گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، ساری قربانیاں دی ہیں، لیکن آخر وقت میں تک آ کر ہاتھ کاٹ لیے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ پاک نے اس عمل کی بدولت جو ہجرت کی تھی اس کی بدولت بخشش تو فرما دی، مغفرت تو فرما دی، ورنہ خودکشی کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے جس انداز سے اس نے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ کوئی پنکھے میں رسی پھنسا کر گلے میں پھندا ڈال کے مرتا ہے تو وہ بار بار اسی طرح قیامت تک اپنے آپ کو مارتا رہے گا، ہر بار اس کو موت کی وہی شدت اور تکلیف محسوس ہوگی جو اس کو موت کے وقت ہوئی تھی۔ کسی نے اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کر مار لیا، قیامت تک وہ اپنے آپ کو بار بار پانی میں ڈبو کر مارتا رہے گا، اور آخرت کی جو تکلیف ہے وہ دنیا کی تکلیف سے زیادہ شدید ہوگی۔ وہ چونکہ عذاب والی تکلیف ہے، دنیا کی تکلیف تو دنیا بھی تکلیف تھی، لیکن اب جو اس کو سزا مل رہی ہے وہ عذاب والی سزا ہے تو اس کی شدت اور زیادہ ہوگی۔ کسی نے اپنے آپ کو خنجر سے، کسی نے اپنے آپ کو گولی سے، کسی نے اپنے کسی انداز سے مارا، اسی انداز سے اپنے آپ کو قیامت تک مارتا چلا جائے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو آگ سے جلا لیا، قیامت تک جلاتا چلا جائے گا۔ دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اچھی صحبتوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے معاشرے میں آج یہ حال ہے کہ ذرا سی انسان کسی چیز سے بددل ہوتا ہے، حوصلہ ٹوٹتا ہے، فوراً جا کر سمندر میں چھلانگ لگا لی، فوراً جا کر اپنے آپ پر گولی چلا لی، فوراً اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا لیا۔ ابھی دو چار دن پہلے تازہ واقعہ ہمارے اسی محلے کا نو عمر لڑکا ہمارے دیکھا ہوا بچپن اس کا ہمارے سامنے گزرا، چھوٹا سا پھٹا سا بچہ، پڑھ لکھ کے لائف فائق ہوا، قابل بن گیا، اللہ پاک نے اس کو نوکری بھی دلوائی، نیوی کے اندر نوکری پر ملازم تھا، ڈیوٹی کے دوران قائد اعظم کے مزار پہ ڈیوٹی تھی۔ ابھی چار چھ دن پہلے کی بات، صبح صبح ابھی تقریباً آٹھ دس مہینے پہلے شادی ہوئی، تو صبح پہلے اپنی بیگم کا گلا گھونٹ کے اس کو موت کی گھاٹ اتارا، تنہا دونوں میاں بیوی اپنے جو کوارٹر ملا تھا اس میں رہا کرتے تھے۔ تو صبح اپنی بیوی کو نہ معلوم کیا وجہ ہوئی، کیا اختلافات ہوئے، کیا بات بنی کہ صبح بیچاری اس معصوم جان کو جو چھ مہینے کی حاملہ تھی اس کا گلا گھونٹ کے اس کو موت کے گھاٹ اتارا، خود اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اور دوپہر کے وقت ڈیوٹی کے دوران قائد اعظم کے مزار پہ کھڑے ہوئے جو یہ پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں گارڈ، اسی دوران اپنی رائفل سے اور اپنی گن سے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ انجام کتنا بھیانک کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان اپنے آپ کو اسی طرح بار بار موت کے اندر اتارتا رہے گا۔ چند دن کی زندگی اور تھوڑی سی معمولی زندگی پر مشقت کو انسان گوارا نہ کرتے ہوئے اتنے بڑے اقدام کر لیتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے، ذرا سی بے روزگاری آ گئی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، عشق و محبت کی شادی نہ ہو سکی، ماں باپ سے لڑائی ہو گئی، نوکری اور ملازمت کے اندر مطلوب نہ مل سکا، کوئی بھی بات ہو گئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، کوئی بھی 19-20 کا معاملہ ہوا، معمولی سی بات پر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ میں اتار لیا، لیکن انجام سے غافل ساری زندگی۔ اب قیامت آنے میں کتنی صدیاں لگے، کتنے سال لگے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو غرض یہ کہ حضرت طفیل ابن عمر دوسی کے ساتھی کو اللہ پاک نے اس ہجرت کی بدولت بخش تو دیا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ تو نے اپنے ہاتھوں کو خود نقصان پہنچایا، اس کو میں ٹھیک نہیں کروں گا، تو ہاتھ میرے اسی طرح کٹے ہوئے معیوب ہیں، اس لیے ان کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ خواب جب دیکھ لیا حضرت طفیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ کو پورا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شفیق تھے، بہت ہی مہربان تھے، بہت ہی ترس کھانے والے تھے، رحمت للعالمین تھے۔ اس خواب کو سنتے ہی آپ کے دل پر اثر ہوا اور ان پر ترس آیا کہ سارا معاملہ تو صحیح ہو گیا، صرف ہاتھوں کے معاملے میں وہ الجھے رہ گئے۔ فوراً آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم یدئی، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے، اس کے ہاتھوں کو بھی مغفرت فرما دے، اس سے غلطی ہوئی، چوک ہوئی، بے شک نادانستہ طور پر اس نے عمل کر لیا، اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان صاف ستھری زندگی گزارتا ہے، ایک انسان گناہگاری کی زندگی گزارتا ہے، ایک انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، ایک انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ دیکھنے والے اپنی اس نگاہ سے دونوں کو برابر سمجھتے ہیں، لیکن انجام میں دونوں کے زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ برابر برابر دو قبروں میں دو مردے ہوتے ہیں، ایک میں نیک ہے، ایک میں بد ہے۔ نیک وہی قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہے، برے آدمی کے لیے وہی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص خود ذمہ دار ہے اپنی جنت سجانے کا اور اپنے جہنم کو بجھانے کا۔ اللہ پاک نے یہ جو مواقع عطا فرمائے ہیں، ہر سال اور نمازوں کے لیے مختلف اوقات، عبادت کے لیے مختلف اوقات، یہ سارے مواقع اسی لیے دیے کہ بندو تم سنبھل جاؤ، بے شک تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، چوک تم سے ہوتی ہے، غلطیاں کوتاہیاں تم سے ہوتی ہیں۔ اس کا ساز و سامان رکھا، کپڑے جب میلے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے تدارک رکھا گیا ہے، صابن، سرف، بال میلے ہو جاتے ہیں، شیمپو، مختلف قسم کے آئٹم تیار کیے گئے کہ اس کو دھو لو صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جسے بھی انسان میلا ہو جائے صابن سے نہا لے دھولے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال اللہ پاک نے انسانوں کا رکھا، زندگی دے دی، آلودگیوں والی زندگی ہے، آزمائشوں والی زندگی ہے، پاکیزگی بھی عطا فرمائی اور گناہوں اور آزمائشوں کا مرحلہ بھی ہے۔ فرمایا کہ جب کبھی آلودہ ہو جاؤ توبہ اور استغفار کا، یہ ہم نے تم کو ایک نسخہ دے دیا، توبہ اور استغفار کر کے پاک و صاف ہو جاؤ۔ پھر بھی اگر تم غفلت کا شکار رہو، میلے کچیلے ہو جاؤ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان خود اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، کپڑے میلے ہو گئے، نیا لباس پہن لیا، بدن میلا ہو گیا، نہا دھو کے صاف ہو گیا۔ بعض دفعہ انسان بہت لاؤ بالی کہ اس کے لباس پوشاک پر پانی، دودھ، چائے گر گر کے پوری دنیا کا نقشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ چلتا پھرتا ایک نمونہ لگتا ہے، آس پاس بیٹھنے والے کو بدبو آتی ہے۔ تو بعض دفعہ اس کے کوئی دوست احباب، کوئی اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بس اب ذرا کپڑے بھی بدل لو، نہا دھو کے صاف ہو جاؤ۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ کا وہ لطیفہ یاد آیا کہ آپ کی دکان پر ایک صاحب آیا کرتے تھے، عمر رسیدہ، چشمہ لگائے ہوئے پرانے زمانے کے، اور اس چشمے کو وہ پکڑ کے اتارتے ہوں گے، پہنتے ہوں گے تو ہاتھ کی انگلیاں اس پہ لگ لگ کے میل کچیل شیشے پہ جمع ہوا تھا۔ تو ایک دن ابا جان سے کہنے لگے کہ حضرت نگاہ بہت کمزور ہو گئی، بہت دھندا دھندا دکھائی دیتا ہے۔ ابا جان بھاپ گئے کہ دھندا پن ان کی نگاہوں سے زیادہ ان کے چشمے کے شیشوں میں ہے۔ فرمایا کہ آپ ذرا چشمہ اپنا مجھے دیں گے؟ ابا کی اس زمانے میں دکان تھی گھڑی سازی، تو گھڑی سازی کے بڑے نازک نازک اوزار ہوتے تھے، اور اس کے اندر بعض وہ کیمیکل ہوتے تھے صفائی ستھرائی کے، جس میں گھڑی کے پرزے دھوتے ہیں۔ ابا نے ان کا وہ پرانے زمانے کا آثار قدیمہ والا چشمہ لیا، اور اس کے پھائے کے اندر وہ کیمیکل، وہ پیٹرول وغیرہ لگا کر چشمے کے شیشوں پر لگایا، تو شیشے صاف ستھرے ہو گئے، اور اس کو کپڑے صاف کر کے، رومال صاف کر کے دیا۔ فرمایا کہ یہ لگائیے، اب دیکھیے کیسا نظر آتا ہے۔ لگایا تو ارے ہاں، اب تو مجھے سب چیزیں صاف ستھری دکھائی دے رہی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنی زندگی کے اندر میلا کچیلا ہو جاتا ہے، داغ دھبے لگ جاتے ہیں، خود بھی نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑوں کو بھی صاف کرتا ہے، تو ہماری یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم بالکل متقی اور پرہیزگار بن کے زندگی گزاریں گے۔ یقیناً ہم سے گناہ ہوں گے، کبھی بد نظری ہو جائے گی، کبھی کانوں کے گناہ، کبھی زبان کے گناہ، کبھی ناک کے گناہ، کبھی ہاتھ پاؤں کے گناہ، کبھی اعضاء و جوارح کے گناہ، کبھی دل دماغ کے گناہ، خاص کر کبھی عقل حلال عقل حرام، اس کے اندر بے احتیاطیاں ہو جائیں گی۔ حرام خوری، یہ دو چیزیں جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، ایک حب جا، ایک حب مال، اور ایک حب با۔ حب با جس سے انسان میں شہوت ابھرتی ہے، شہوت کے غلبے سے انسان خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو جسمانی گناہوں کے اندر آلودہ ہو جاتا ہے۔ ایک حب مال، مال کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، حلال حرام کی تمیزیں مٹا دیتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مال میں جائز طریقے سے لے رہا ہوں یا ناجائز طریقے سے، اپنی محنت کی کمائی کما رہا ہوں یا رشوت، یا کسی کو دھوکہ دے کر اس سے لے رہا ہوں، یا کسی کے مال میں غبن کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، یا دھوکے دہی سے کسی کو میں فراڈ کر کے اس کا مال وصول کر رہا ہوں، یا کسی کا مال چوری کر رہا ہوں، یا کسی کے مال پہ ڈکیتی ڈال رہا ہوں، وہ پھر یہ چیزیں بھول جاتا ہے، اس مال کی محبت اندھا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ محبت ہی کے اندر تو انسان یہ سارے اقدامات کرتا ہے، کہ مال اس کو اتنا مطلوب بن جاتا ہے کہ اس کے حصول تک وہ درمیان میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتا ہے۔ کوئی انسان ہائل ہو جائے اس کو مارے گا، کوئی اور اس کے اندر آ جائے اس کو ہٹائے گا۔ تو یہ حب مال انسان کو حرام خوری پر آمادہ کرتا ہے، اور حب با یہ انسان کو خواہشات نفس کی تکمیل پر آمادہ کرتی ہے۔ حب پہ جا کہ انسان کو منصب عزت و شہرت کی طلب ہو, چاہے کہ میں نام آوری ہو جائے, میری ہر ایک مجھے جانے مجھے پہچانے, یہ چیزیں بھی انسان کو بہت ساری بے احتیاطی میں ڈالتی ہیں. تو غرض یہ کہ انسان اپنے آپ کو اگر لگام دے کر چلے, اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر چلے کہ میری زندگی بہت ہی محدود ہے, چند دن کی زندگی ہے, اس زندگی کا کچھ پتہ نہیں. ہر انسان سے اللہ پاک نے اس چیز کو مخفی رکھا, پوشیدہ رکھا, چھپا کے رکھا کہ کس کی زندگی کب ختم ہو رہی ہے. اگر یہ چیز اللہ تعالی ہمیں بتا دیتے, اگرچہ ہماری زندگی 100 سال بھی کیوں نہ ہوتی, اگر ہمیں پیدائش کے ساتھ بتا دیا جاتا کہ آپ کی زندگی 100 سال ہے, تو ہر روز ہم اسی غم میں گھلتے رہتے کہ اب تو میرا ایک دن گھٹ گیا, میرا اتنے دن رہ گئے, اب اتنے دن رہ گئے, کوئی بھی دنیا میں نہ پنپ پاتا. اللہ پاک نے اس موت کے معاملے کو پوشیدہ رکھا تھا کہ انسان چین سے اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ حالات دیکھتا ہوں آخرت کے, وہ عذاب, وہ معاملات دیکھتا ہوں, بعض وقت قبور, یہ قبر والے کے حالات آپ پر منکشف ہو جایا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بعض ایسے حالات دیکھتا ہوں کہ اگر وہ حالات تم پر منکشف ہو جائیں تو نہ تو تم چین سے سو سکو, نہ ہی تمہاری اولاد کے سلسلہ ہوں گے, میاں بیوی کے آپس کی محبت ختم ہو جائے, التفات مٹ جائے, کیونکہ وہ چیزیں جو میں دیکھتا ہوں تم اگر دیکھ لو تو ساری لذت تمہاری فنا ہو جائے, پھر تم خوف کی وجہ سے نہ سو سکو گے نہ کھا پی سکو گے. اللہ پاک نے ان چیزوں کو پردہ غیب میں رکھا, پوشیدہ رکھا, پورا نظام انسان کو دے دیا, بتایا کہ اس نظام کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو, اس نقشے کے مطابق زندگی بسر کرو تو تم کامیاب رہو گے, اس سے ہٹو گے تو بھٹک جاؤ گے. تو اب کامیابی اسی میں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان قیمتی مواقع سے فائدہ مند بنائے, فیض یاب بنائے. کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے دیا کہ اگر تم سے غفلتیں ہوتی گئی اور تم اپنے لیے خود دھلائی صفائی کا انتظام نہ کر سکے, ہم تمہارے لیے بارش برسا دیتے ہیں, تم خود اس بارش کے سیلاب کے اندر اور اس کی روا دوا برسات کے اندر دھل دھلا کے صاف ہو جاؤ گے. بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو گناہوں سے دھو دھلا کر صاف اور پاک کر دیتے ہیں. اور پھر جمعے رکھے, ہر جمعہ پچھلے جمعے تک ہونے والی تمام لغزشوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر درمیان میں اللہ پاک نے نمازیں رکھی, ہر آنے والی نماز پچھلی نماز کے درمیان ہونے والی کوتاہیوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. عبادات رکھی کہ ہر عبادت کے اندر اللہ پاک نے گناہوں کے جھڑنے کے سامان رکھے, درجات میں بلند ہونے کے سامان رکھے. تو جو بھی بندے توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں, مٹا کر صاف ستھرا کرتے ہیں, درجات میں ان کے بلند کرتے ہیں, اور پھر بندوں کے لیے رہنمائی کے سامان فرماتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, اس محدود زندگی کا نقشہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک طویل زمانہ ہم عالم ارواح میں گزار چکے اور ایک محدود مدت یہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے ہمارے بڑے ہمارے سروں سے گزر چکے, ہمارے باپ دادا پر دادا اور ان کے آبا اور اجداد گزر چکے, یہ زمانہ ہمارا چل رہا ہے. کبرنی ذہاب الکبرا, بڑوں کے دنیا سے گزر جانے نے مجھے بھی بڑا کر دیا. عربی کا مقولہ ہے کہ انسان جو کل کا بچہ تھا آج وہ باپ بن گیا, کل کو وہی دادا بن گیا, اور ہوتے ہوتے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. تو عقل مند انسان جانے والوں سے سبق سیکھتا ہے کہ وہ چلے گئے, ہمیں بھی جانا ہے. جس طرح ان کے لیے اعمال کے دروازے بند, ہمارے لیے بھی ایک وقت آئے گا کہ اعمال کے دروازے بند ہونے والے ہیں. اس وقت سے پہلے کہ اعمال کا دروازہ بند ہو اپنے لیے اعمال خوب جمع کر لیے جائیں, اس وقت سے پہلے کہ ہمارا حساب کتاب لیا جائے اس سے پہلے ہی اپنا حساب لے لیا جائے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب اس وقت کے آنے سے پہلے ہی کر لو کہ جب تمہارا حساب لیا جائے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بالله حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ روز کے روز سونے کے وقت تھوڑی دیر محاسبہ کر لیا کرو. آج صبح جب میں اٹھا, اٹھنے کے بعد میں نے کیا کیا, بیت الخلا گیا, آیا وضو کر کے نماز کے لیے چلا گیا, واپس آیا بیٹھا ناشتہ کیا, اس کے بعد گفتگو ہوئی, اس گفتگو میں تو غیبت چغلی تو نہیں ہوئی, کیا کیا باتیں ہوئی, اس کے بعد میں چلا گیا اپنی ذمہ داریوں کے لیے, کیا کیا ہوا, کہاں پر کیا ہوا, ایک نقشہ صبح سے شام تک اپنی زندگی پر, اس پورے نقشے پر اپنی ایک نگاہ ڈال لی اور اس میں جو کچھ جس کو کمی کوتاہیاں دکھائی دیتی کہ ہاں یہاں مجھ سے چوک ہو گئی, فلاں فلاں محفل میں میں نے غیبت کی فلاں فلاں افراد کی, اور وہ جو مجھ سے فلاں فلاں موقع پر گناہ ہو گئے, اور وہ فلاں میں نے جھوٹ بول دیا, فلانی جگہ مجھ سے خیانت ہو گئی. اپنے ایک سرسری سے جائزہ لے کر پھر انسان اپنی دن بھر کی کوتاہیوں پر ندامت کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گی, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں اقراری مجرم ہوں کہ مجھے یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا, میں معافی چاہتا ہوں. اور صبح سے شام تک جو عبادات کی توفیق ملی, فجر کی نماز میں جماعت سے حاضر ہونے کا موقع مل گیا, اللہ پاک نے صبح سویرے وہ اندھیرے اپنے گھر کی حاضری کی توفیق سے نواز دیا کہ سارے عالم سناٹے میں اور اندھیرے میں اور ساری قوم غفلت کی نیند سوئی ہوئی تھی, اللہ پاک نے چند مخصوص بندوں کو اٹھا کر اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دی. تو تہ دل سے اور دن کے اندر بھی عبادات کی توفیق مل گئی, کچھ صدقہ خیرات کر لیا, سچ بولتے رہے, آنکھوں کی حفاظت کرتے رہے, کانوں کی حفاظت کرتے رہے, زبان کی حفاظت کرتے رہے, حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاتے رہے, اپنے وجود کو بھی بچایا, اپنے اہل و عیال کو بھی بچایا, بیوی بچوں کو بھی سامان کر لے کر چلے, تو جو جو عبادات ہو سکی اس کے اوپر دل و جان سے شکر ادا کیا جائے. ایک دن یہ کام کر لے گا, کل جب آئے گی کل رات کو پھر یہ بیٹھے گا سوچے گا تو کل اس دن کی کوتاہیاں گزرے ہوئے دن کی کوتاہیوں سے کم ہوں گی, اس لیے کہ اس نے آج کے دن جو محاسبہ کیا تھا تو غلطی کرتے وقت تھوڑا سا چوکنا ہوگا کہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. اس طرح روز کے روز اگر مختصر سے وقت 5-7 منٹ انسان بھلے بستر پر لیٹ جائے, لیٹنے کے بعد نیند سے پہلے یہ سوچ لے کہ مختصر سے سوچے کہ میں نے آج کا دن کہاں کہاں کیسے گزارا, کسی سے میں لڑا جھگڑا. رمضان شریف میں ہمارے یہی قریب کے دو نمازی, ایک کے ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی تھی, جمعے کا دن تھا, میں نے کہا خیریت ہے کیا ہوا کہاں کہ ہاں بس وہ جھگڑا ہو گیا, اور پھر وہ غصے پہ قابو نہ رکھتے ہوئے میں نے اس کو مارا زوردار, تو میرے بھی چوٹ آئی اس کے بھی آئی. روزہ ہے, رمضان شریف میں جمعے کا دن ہے اور شیر ببر بن کے کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میں نے رمضان شریف میں وہ حدیث مبارک سنائی تھی, حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے آپ نے ایک موقع ایسا آیا, بیت اللہ شریف کو مخاطب کیا, فرمایا کہ اے بیت اللہ تو اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس کا تقدس اور احترام ایسا بلند و بالا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تجھے اللہ پاک نے وہ عظمت وہ تقدس اور وہ احترام دیا کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں, لیکن تجھ سے بڑھ کر اللہ پاک نے مومن کی عزت اور اس کی جان اور اس کے مال کو بھی ایک تقدس ادا کیا جو تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. مومن کی جان, اس کا مال, اس کی عزت اور آبرو بیت اللہ شریف کے تقدس اور عزت اور آبرو اور احترام سے بڑھ کر اللہ پاک نے رکھا. کسی مومن کو بے آبرو کرنا, اس کو رسوا کرنا, ذلیل کرنا, بے حرمت کرنا, اس پر ہاتھ اٹھانا, دست درازی کرنا, اس پر زبان درازی کرنا, یہ بیت اللہ کی بے حرمتی سے بڑھ کر بے حرمتی. پچھلے دنوں ایک تصویر چھائے ہوئی اخبارات کے اندر, حرم محترم کعبہ مشرفہ کی, اس پر جو ذمہ دار وہاں کے پولیس والے ہیں جن کو شرطہ کہا جاتا ہے, ذمہ داری کے دوران وہ جو حجر اسود کا جو مقدس خطہ ہے اس کے ساتھ ایک چبوترہ سے بنا ہوا ہے جس پر پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, وہ کھڑا ہو کر ذمہ داری نبھاتا ہے, لوگوں کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, تو وہ کھڑے کھڑے تھک گیا ہوگا اور بے دھیانی میں کھڑے کھڑے اس نے ایک پاؤں ڈھیلا کر کے وہ جس طرح انسان دیوار پر ٹیک لگاتا ہے پاؤں سے سہارے لے کر کھڑا ہو گیا, ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا لیکن دوسرا پاؤں موڑ کے بیت اللہ شریف پر پاؤں لگا کر اس طرح تھوڑا سا سہارا لے کر سستا رہا ہے. اس موقع پر کسی نے موبائل وغیرہ سے کہیں اس کی تصویر کھینچ لی, پھر وہ عام ہوئی اور اخبارات کے اندر بھی سعودیہ میں بھی چھپی. اس پر پھر یہ ایکشن لیا گیا کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری نبھا رہا ہے یہ پولیس والا, حجر اسود کی ذمہ داری پر اس کو معمور کیا گیا اور یہ پاؤں حجر اسود پر اوپر کھڑا ہوا ہے, بیت اللہ شریف پر اوپر کھڑا ہوا ہے, تو وہاں کے جو بڑے مفتی اعظم ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ اس پر نوٹس لیا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور آئندہ اس قسم کی حساس ذمہ داریوں کو نبھانے والوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ تمام آداب کو ملحوظ رکھے. تو ایک بے دھیانی میں سرزد ہونے والی غلطی اس پر اتنی سخت گرفت کہ وہ بھولے سے چلو جان بوجھ کر بھی ہو اگر اس نے اس پر قدم رکھ دیا تو اس کی اتنی گرفت ہو گئی کہ باقاعدہ حکومت اس کے اندر ایکشن میں آئی اور علماء کا طبقہ باقاعدہ انہوں نے اس پر ایکشن لیا, اس کے خلاف کاروائی کی گئی. تو ایک مومن مسلمان جو بیت اللہ سے بڑھ کر ہو وہ اتنا بے عزت بے حرمت جب دل جائے اس کو تماچا مار دیا جائے. یہیں سے ایک دفعہ میں گزر رہا تھا, دو نوجوان بچے سائیکل موٹر سائیکل پر آ رہے تھے, پیچھے پیچھے ایک اور موٹر سائیکل والا آیا, لازمی کہیں ان کا سائڈ بائٹ کا چکر ہوا, آنے کے ساتھ وہ دوسرے موٹر سائیکل والے نے یہاں لا کر ان کو قابو کیا, موٹر سائیکل آگے لگائی, وہ نو عمر لڑکے تھے 12-14 سال کے, نئے نئے شوقین جذباتی بچے ہوں, رکتے ہی اس نے جو تماچے ان کے منہ پر مارنے شروع کیے, دیکھ کر دل ہل گیا, وہ بھی کسی کے بچے ہیں, ان کے بھی ماں باپ یہاں پر بستے ہیں, ان کے ماں باپ کے سامنے تم اس طرح تماچے مار کر دکھاؤ, تب جرت کا مظاہرہ ہوگا. آپ بڑی عمر کے ہیں, اللہ پاک نے آپ کو ڈیل رول دی ہے, طاقت دی ہے, توانائی دی ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی چلو ان نوجوانوں نے غلطی کی آپ ڈانٹ دیں سرزنش کر دیں, لیکن تماچے منہ پر دھنا دھن ان کو ہوش لینے کا موقع نہ دیا. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ منہ پر کبھی نہ مارا جائے, اسی طریقے سے فرمایا کہ آگ کے ذریعے سے کبھی کسی کو عذاب نہ دیا جائے, کسی جانور کو یا کسی بھی مخلوق کو آگ میں نہ جلایا جائے, اور دوسرا فرمایا کہ موت پر تماچا نہ مارا جائے. بھلے ماں ہو یا باپ ہو, سگے بچے کی پٹائی لگانی کیوں نہ ہو تو کندھے پر مارا جائے یا پھر اس کے کلوں پر مارا جائے تاکہ بچے کو تھوڑی تنبی بھی ہو جائے اور زیادہ اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن دے مار 4.5 اس کے منہ لال کر دیا. تو یہ انسانیت کی بے حرمتی بیت اللہ کی حرمتی سے بے حرمتی سے بڑھ کر ہے. تو اللہ پاک نے انسان کو اتنا تقدس عطا فرمایا, اتنی عظمت عطا فرمائی, اتنی شان و شوکت عطا فرمائی, اس انسان کی قدر و منزلت اور انسان کا وقار اگر سامنے ہو تو انسان کبھی بھی اپنی زبان کسی کے اوپر دراز نہ کرے گا, کبھی کسی کی بے حرمتی نہیں کرے گا, کبھی انسان کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں اپنائے گا, کبھی کسی کے خلاف زبان نہیں چلائے گا, کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ دو افراد وہ قریبی ہمارے دونوں کے ہاتھوں میں تکلیف, ایک سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ لڑائی ہو گئی تھی, پھر وہ غصے میں قابو نہ رکھ سکا, میں نے اس کو مارا تو ہاتھ میں میرے بھی چوٹیں آئیں. دوسرا ایک دفعہ موقع وہ بھی رمضان میں, اس سے میں نے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ وہ بس وہ غصہ آیا اور میں نے مارا تو میرے بھی ہاتھ میں چوٹ لگی. تو یہ مارنا آسان ہے, دوسرے کی بے حرمتی کرنا آسان ہے, لیکن اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر چلانا مشکل ہے. اصل امتحان تو وہی ہے کہ جب وقت آ جائے گناہ کا, اس وقت انسان اپنے آپ کو بچا لے. نظر بہک رہی ہو لگام دے دے, کان بہک رہے ہو لگام دے دے, ہاتھ بہک رہے ہو لگام دے دے, روک لے. غصہ آ رہا ہے, غصے میں انسان بے قابو ہو رہا ہے, اس وقت انسان قابو میں رکھے, یہی اصل انسان کا کمال ہے. غصے میں بے قابو ہو جانا, یہ تو ہر ایک جانور کو بھی غصہ آتا ہے, جانور کو بھی انسان چھیڑے وہ بھی پلٹ کر مارے گا. تو غرض یہ ہے کہ انسان اپنے اس پورے وجود کو سنبھال کر چلائے, سدھار کر چلائے, اور اپنے آپ کو حرام کاریوں سے بھی بچائے, حرام خوریوں سے بھی بچائے, تو یہ انسان بڑا ہی سنبھلا ہوا چلے گا, اور رات کا محاسبہ اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گا. جب وہ روز کے روز اچھائیوں پر شکر ادا کرے گا, برائیوں پر ندامت کا اظہار کرے گا, آئندہ کا دن اور زیادہ پاکیزہ اور اچھا گزرے گا. اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے حضرت پیر مرشد, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ گناہ مجھ سے چھوٹتے نہیں, آپ یا اللہ فلا فلا نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, نیکی مجھ سے ہوتی نہیں, آپ کروا دیجیے. اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے, غیور, وہ ایسا غیرت مند ہے, انسانوں میں سے کسی غیرت مند انسان سے سوال کیا جائے تو وہ اس کے سوال کے جواب کو پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ غیور ذات ہے, بندہ بار بار اس سے سوال کرے وہ جواب نہ دے, ایسا نہیں ہوتا. بندہ بار بار دعا کرے یا اللہ فلا فلا گناہ میرے عادت بن چکے, مجھ سے چھوٹتے نہیں, آپ چھڑا دیجیے. اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا لے آئیں گے کہ اس سے وہ گناہ چھڑا دیں. اور جو نیکی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا رہے, ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیکی کی توفیق دے دیں گے. ابھی کل پرسوں یہاں نکلا تھا, ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے, چلتے چلتے ایک نصیحت کرنے لگے, فرمانے لگے کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ منصب دیا, اپنے والد ماجد کی جگہ پر بٹھایا. فرمایا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت حکیم اختر صاحب بارہا مجھے فرمایا کرتے ہیں, جب کبھی تمہارے یہاں سے گزر ہو حضرت مولانا برار اللہ صاحب کی خدمت میں جایا کرو, ان سے فیضیاب ہوا کرو, بڑے اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں. فرمایا کہ وہ تو دنیا سے گزر گئے, اب آپ ان کی جگہ پر ذمہ داری نبھا رہے ہیں, ایک نصیحت کرتا ہوں. فرمایا کہ اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو یہ نصیحت ضرور کر دیا کریں کہ بالخصوص وہ حضرات, کیونکہ ان کی نصیحت ہے دل کی گہرائی سے انہوں نے کی, میں بھی دل کی گہرائی سے کرتا ہوں, کسی کی دل آزاری مطلوب اور مقصود نہیں, ایک اچھی بات کان میں ڈال دینا اچھی ہے. فرمایا کہ وہ حضرات خصوصیت سے کہ جو چہرے کے اوپر سنت نبوی کے نور سے اب تک محروم ہے, کہنے لگے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان سے کم از کم اتنا کہہ دیا جائے, کم از کم جمعرات اور جمعہ جو یہ مبارک دو دن ہے, ان دو دنوں میں کم از کم تم اس سنت کو ذبح نہ کیا کرو, دو دن کم از کم تم اس سنت کو ذبح نہ کیا کرو اپنے ہاتھوں. ایک سنت تو وہ ہوتی ہے جو دشمنان اسلام اس کو بے حرمتی کرتے ہیں. مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی بے حرمتی کافروں کے ہاتھوں ہوتی ہے, مسلمان بل بلا اٹھتے ہیں, ہنگامے اور توڑ پھوڑ مچائی جاتی ہے, کس قدر شدت سے اظہار محبت کیا جاتا ہے کہ ہمارے دین اسلام اور ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی گئی. یہ بھی ایک بہت عظیم سنت ہے جو سجاوٹ اور بناوٹ کے ساتھ انسان کے چہرے کا نور بنتی ہے. تو جس سنت کو انسان خود اپنے ہاتھوں ذبح کرتا ہے روزانہ, اور پھر نالی کے اندر اس کو بہاتا ہے, ناپاک پانی کا حصہ بنا دیتا ہے, تو فرمانے لگے کہ اتنی نصیحت ضرور کر دیا کریں گے, کم از کم جمعرات اور جمعہ یہ مبارک جو دو دن ہے بڑے پاکیزہ دن ہے. جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, جمعے کے دن سید الایام ہے, اللہ پاک نے اس کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے. تو فرمایا کہ کم از کم ان دو دنوں کے اندر اس سنت کو ذبح نہ کیا کرو. پانچ دن کرنا ہے تو کرتے رہو, لیکن دو دنوں کے اندر کم از کم یہ تھوڑی سی دیر کے لیے اور دو دن کے لیے اس سنت کو ذبح نہ کرو. اللہ تعالیٰ وہ غیور ذات ہے کہ دو دن کی قربانی سے تمہیں وہ جذبہ عطا فرما دے گا, وہ توفیق عطا فرما دے گا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں ساری زندگی کے لیے سنت نصیب ہو جائے گی. اور اس کے لیے فرمایا کہ یہ وظیفہ بھی بتا دیا کریں کہ روزانہ صرف سات مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں, جو بہت ہی مجرب وظیفہ بھی ہے, مجرب اور بہت ہی جاندار کلمات بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول علی المعصیہ ولا قوت علی الطاعہ الا باللہ. کسی بھی نافرمانی سے ہٹانے والی کوئی ذات, کسی بھی نیکی پر لانے والی کوئی ذات نہیں ہے سوائے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے, جو عظیم ہے, قدرت والا ہے, بڑا ہے, بلند و بالا ہے. حول کہتے ہیں ہٹانے کو. عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں پر معصیت کا لفظ مخفی ہے. لا حول علی المعصیہ, کسی بھی گناہ سے, کسی بھی جرم سے, کسی بھی معصیت سے ہٹانے والی کوئی بھی ذات, کوئی بھی طاقت, کوئی بھی قوت موجود نہیں ہے. ولا قوت علی الطاعت, اور کسی بھی نیکی پر ہمت دینے والی کوئی قوت, کوئی طاقت, کوئی ذات نہیں ہے. الا باللہ العلی العظیم, سوائے اس ایک اللہ کی ذات کے جو علی ہے, بلند بالا ہے, عظمت والا ہے. نیکی دینا بھی اسی کے قبضے قدرت میں, برا سے بچانا بھی اسی کے قبضے قدرت میں. فرمایا کہ روزانہ سات مرتبہ جو بھی انسان اس کو بطور وظیفہ اپنا لے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اللہ پاک اس مختصر سے وظیفے کی برکت سے خود بخود اس کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے. اس کے ساتھ ایسے معاملات ہوں گے گناہوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی, گناہ اس کے لیے مشکل ہونے لگیں گے, ہوتے ہوتے گناہ سے وہ بیزار ہوگا, حتیٰ کہ گناہ سے اس کو نفرت ہو جائے گی. ایک بزرگ اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے رواں دواں تھے, جنگل میں پڑاؤ ڈالا, ساتھ ہی اپنے ضروریات کے لیے, ظاہر زمانے کا سفر بھی بڑا طویل ہوتا, ساتھ ہی ضروریات کے لیے شہر چلے گئے. یہ اپنے خیمے کے اندر تنہائی کے اندر موجود, اچانک دیکھا کہ نوجوان خوبصورت حسین جمیل عورت نمودار ہوئی اور اس کے بعد کچھ مانگنے لگی. یہ خیمے میں تنہا تھے, آس پاس سارے ساتھی بازار شہر گئے میں ضروریات, سناٹا ہے. تو انہوں نے کھانا وغیرہ کی کوئی چیز رکھی تھی وہ پیش کیا, تو وہ حسن و جمال کی بے در خاتون کہنے لگی کہ میں اس وقت آپ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کر رہی, میں اس وقت آپ سے کسی دوسری چیز کا مطالبہ کر رہی ہوں کہ جو ایک عورت کسی مرد سے خواہاں ہوتی ہے. بنا کی طرح دعوت دینے لگی. فوراً آپ سمجھ گئے کہ اس وقت میری ساری زندگی کی کرائے کرائے پر جو میری محنت ہے, میرا سرمایہ ہے, اس پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے. ڈکیتی کا وقت ہے, ڈاکو آ گئے میری ساری محنت پر, میرے سرمایہ پر پانی پھیرنے کے لیے. بس یہ جب سننا تھا کہ میں اس وقت آپ سے اس کھانے پینے کی خواہش نہیں رکھتی, کچھ اور چاہتی ہوں, یہ سنتے ہی زارو مدار رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے, رونے لگے, روتے روتے ہچکیاں بچ گئے. وہ عورت یہ منظر دیکھ کر ڈر کے مارے واپس رفو چکر ہو گئی. یہ بزرگ خاموشی کے ساتھ سارا دن گزرا, ساتھی آ گیا, کسی سے تذکرہ نہ کیا. رات ہوئی, رات کو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب کروائی. خام نظر آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے, ہو تو تم ولی, اللہ کے دوست, کام تم نے پیغمبر والا کیا. حضرت یوسف کے ساتھ معاملہ ہوا تھا یہ کہ زلیخا نے دعوت دی تھی, قالت ہائی طلب, قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوائی, انہ لا یفلح الظالمون, اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے, اس نے مجھے ٹھکانہ دیا, اگر میں گناہ کر لوں گا تو میرے رب مجھ سے ناراض ہوں گا, وہ تو ظالم لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا. تو فرمایا کہ تم ہو تو ولی, کام تم نے پیغمبر والا کیا. گناہ کا موقع تھا, تنہائی تھی, سناٹا تھا, حسن و جمال کا پیغمبر سامنے کھڑا ہے, خواہش کا اظہار کر رہا ہے, لیکن اپنی پوری محنت کا سرمایہ کو سامنے دیکھ کر ڈر گئے کہ وہ میری محنت ضائع نہ ہو جائے. رونے لگے زار و قطار, روتے روتے یہاں تک کہ وہ تو چلی گئی, اپنا ایمان بچا لیا, اپنے اعمال بچا لیے, اپنا ذخیرہ بچا لیا. تو غرض یہ کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سات دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینے سے انسان کو گناہوں سے بیزاری ہوتے ہوتے نفرت ہو جائے گی اور نیکیاں اس کے لیے آسان ہوں گی, نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی, اللہ پاک نیکیوں پہ اس کو لگاتے رہیں گے, خصوصیت سے ایک نہ ایک دن اس کے چہرے کو اللہ پاک نور نبوت سے سجا دیں گے. وہ وقت بھی آ جائے گا کہ انسان آخرت میں جائے گا تو وہ اٹھا کر کم از کم یہ کہنے کے قابل ہوگا, تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کرنے میں صورت لے کے آیا ہوں, میں تو صرف نقالی کر سکتا ہوں, نقالی کر لی, اس نے جان تو پیدا کر دے. حضرت موسیٰ کے اوپر جو ایمان لانے والے جادوگر تھے ان کا ایک سبب یہ لکھا ہے کہ زمانے میں مقابلے کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ دونوں ایک جیسا لباس پہنتے تھے. حضرت موسیٰ تو جلیل القدر پیغمبر تھے, جلالی تھے, اپنے عزم کے اندر پکے تھے. وہ تو جادوگروں جیسا لباس پہننا دور کی بات. فرمایا کہ مقابلہ کرنا تو ایسے ہی مقابلہ کرو. تو جادوگروں نے اپنا حلیہ بدل کر حضرت موسیٰ جیسا حلیہ بنایا تاکہ مقابلین دونوں ایک جیسے حلیہ والے ہو جائیں. اسی حلیہ کی بدولت, اسی نقالی کی بدولت, اسی مشابہت کی بدولت اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ سب کے سب کو ایمان سے مالا مال فرما دیا. کہ جب جادو کا مقابلہ ہوا, رسیاں پھینکی, اجدائے بنے, حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا اور جب سب کو نگل لیا فوراً سب کے سب سجدے میں گر گئے, کہا کہ ہم بھی ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو مشابہت اور نقالی دنیا میں بھی کام آتی ہے, آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب خوب اثاثے جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی جو کھیتی ہے اسے خوب جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس اثاثے کو محفوظ رکھنے کی, اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ایک مالی باغ کے اندر پودا اگاتا ہے, اس کو پانی دینا, کھاد دینا, پھلواری, یہ بڑی محنت سر توڑ کوشش کے بعد وہ باغ اس قابل ہوتا ہے, سال اور سال کے بعد کہ وہ پھلدار ہوتا ہے. ابھی ہمارا جب پچھلے ہفتے سفر ہوا سکھر کا, تو یہ موسم کھجور کے پکنے کا ہے. مینوں میل خیر پور کے اندر کھجور کے باغات سکھر تک چلے جاتے ہیں, تو مینوں میل کھجوریں پکی ہوئی کھجور کے درختوں پر بھی لگے ہوئے خوشے کے خوشے, اور پھر کھجور کو سکھانے کے لیے, چھوارے بنانے کے لیے, کھجور کو پکانے کے لیے, یہ نیا انداز ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ باغات کے اندر چٹائیاں بچھا کر کھجوروں کو بچھا کر سکھایا جا رہا تھا. تو مینوں میل پیلی 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 زمین دکھائی دیتی ہے. تو ایک جگہ اتر کر ہم گئے, کھجور وغیرہ پوری ٹوکرا بھر کے خریدی. جہاں چیزیں ملتی ہیں تو سستی بھی ہوتی ہیں, راستے میں امرود پیٹیوں کی پیٹیاں, یہاں تو اتنے مہنگے, اور وہاں وہ 100 روپے میں پوری پیٹی لینے کے لیے تیار, تازے تازے پھل فروٹ, کھجور کا پورا ٹوکرا مفت میں. تو جتنی کھانی ہے کھا لے, کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن اگر لے جانا چاہیں تو مختصر سی قیمت میں پورا ٹوکرا بھر کے ہاتھ میں دے دیا. تو غرض یہ کہ وہ کہنے لگے جو باغبان تھا, ہم نے بتایا کہ کراچی میں تو بارش ہوئی, یہاں بھی بارش کا خطرہ تو نہیں. کہا کہ اللہ سے دعا ہے رب, وہ اپنا سندھ کا باشندہ تھا, اپنے بڑے محبت بھرے انداز میں کہنے لگا کہ ہماری تو اپنے مالک سے دعا ہے کہ ابھی برسات نہ برسائے, بارش نہ برسائے, اس لیے کہ ابھی کھجور کے پکائے کا موقع ہے, کھجور کو اس دھوپ میں سکھایا جاتا ہے, تیار کیا جاتا, اگر برسات برس گئی ہمارا سارا مال ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اس نے چونکہ محنت لگائی ہے, اس پر سرمایہ لگایا, اور وہاں جو مزدور کام کرے گا, دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کس قدر ناز و نعمت میں رکھا ہوا ہے, کس قدر آسانیوں میں رکھا ہوا ہے. سخت گرمی ہے, چلچلاتی دھوپ ہے, ٹوکرے بھر بھر کے سر کے اوپر کھجور کے, اس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی لا رہے ہیں, گرمی میں پسینے پسینے لا لا کر اس کو بکھیر رہے ہیں, بچھا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, پورا ایک نظام چل رہا ہے عجیب اور غریب. تو اس میں جو سبق مل رہا تھا وہ یہ کہ اس کی محنت کے بعد ایک پکا ہوا پھل سکھانے کے لیے کہا کہ 7 دن لگتے ہیں اس کو پکانے کے لیے, ایک پک گیا اس کو اٹھایا, پھر دوسرا آتا ہے اس کو پکایا, تو پورا ایک مرحلہ چاہیے. کہا کہ اگر برسات آ گئی ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا, ہماری اپنے مالک سے دعا ہے کہ ابھی برسات نہ آئے. تو غرض یہ اس نے اس پر محنت کی ہے, تو اس پکے ہوئے پھل کی حفاظت کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہے, انتظامات بھی کیے ہوئے ہیں. رات جب ہونے لگی تو ان چٹائیوں کو موڑ موڑ کے آدھی آدھی چٹائیوں چٹائیوں ان کھجوروں پر ڈال دی تاکہ شبنم اس کو خراب نہ کرے. تو ہمارا بھی یہ جو عبادات کے ذریعے سے, طاعات کے ذریعے سے آخرت کا کچھ پھل تیار ہوتا ہے, اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. غیبت چغلی نہ ہو, بد نظری نہ ہو, بد کلامی نہ ہو, اور حلال حرام کی تمیزیں نہ مٹیں, اور ایسی حدود پار نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ سارے اعمال جو ہم نے کیے تھے کیے کرائے پر پانی نہ پھر جائے, وہ ہمارا پکا پکایا پھل ضائع نہ ہو جائے. ہمیں بھی یہی ان بزرگ کی نصیحت سے عمل کرنا چاہیے کہ جب تنہائی کا عالم تھا لیکن جب ڈاکہ پڑنے لگا عزت کے اوپر, فوراً سمجھ گیا کہ میری زندگی کے سارے اعمال کے بعد ڈاکہ پڑ رہا ہے, فوراً رونے لگے ہچکیوں ہچکیوں, روتے روتے یہ حال ہوا کہ وہ تو گئی لیکن رات کو اللہ پاک نے بشارت دلوائی کہ ہو تو وہی کام کیا تم نے نبی والا. ہم بھی یہ کام کریں, اپنے اعمال ذخیرے کے اندر بڑھاتے رہیں, اور جو اعمال بڑھ جائے ان کو پھر محفوظ کر کے رکھنے کی کوشش کریں تاکہ کل قیامت میں جب ہمارا واپسی کا معاملہ ہو اس وقت ہمیں رسوائی کا سامنا نہ ہو, سرخروئی کا معاملہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قیمتی مواقع جو رمضان کی شکل میں ہو, عبادات کی شکل میں ہو, زندگی میں پھر بھی بار بار ہمیں نصیب فرماتا رہے اور ایسی پاکیزہ صحبت ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ایمانوں میں تازگی آتی ہے، ہمارے عقائد میں پختگی آتی ہے. اللہ پاک ایسی محافل کے اندر ہمیں خوب شرکت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان سلسلہ کا وہ فیض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ساری ہوا، اس فیض سے اللہ پاک ہم سب کو مستفید فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی ہے اور زندہ صحبت آتی ہے انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.